نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آج ہم دیکھیں گے رنج اور شدت غم کے وقت کی دعائیں. الادعیۃ فی الہم والحزن پیج 135 ہے. چلیے دیکھتے ہیں. شدت غم اور رنج میں درجہ ذیل دعائیں مانگنی چاہیے. دعائیں مانگنے سے پہلے تھوڑا سا ہم دیکھیں کہ عموماً لوگ ایسے وقتوں میں کیا کرتے ہیں. شکوہ، شکایت، دکھ اور اس طرح کی کچھ کیفیات ہوتی ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی بھی مشکل کو ہم بڑھا لیتے ہیں. تو ہمارا دین بڑا خوبصورت دین ہے جس نے ہمیں خوش رہنا بھی سکھایا، غمگین رہنا بھی سکھایا. خوشی غم ہر حال میں اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنا سکھایا. تو ہم دیکھیں گے کہ ایسے وقتوں میں کیا دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے اور ہم بھی وہی مانگ سکتے ہیں. تو شدت غم اور رنج میں درجہ ذیل دعائیں مانگنی چاہیے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یقول عند الکربی لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم
لا الہ الا اللہ
رب العرش العظیم
رب العرش العظیم
لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ
رب السماوات ورب الارض
رب السماوات ورب الارض
ورب العرش الكريم
ورب العرش الكريم.
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدت غم کے موقع پر یہ کلمات ادا فرمایا کرتے تھے. یہاں سے آگے اب دعا کے الفاظ ہیں، اور اگر آپ حدیث کی بک دیکھیں تو ٹیکس میں جو بریکٹ کے اندر ہے یہ دعا ہے. آپ اتنے حصے کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں تاکہ اگر صرف دعا مانگنی ہو تو یہ مانگیں حدیث کے الفاظ کے اندر سے نکال کر. ترجمہ کیا ہے دعا کا؟ عظمت اور حوصلے والے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، عرش عظیم کے مالک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، زمین و آسمان کے مالک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ عرش کریم کا بھی مالک ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. آپ نے ایک ایک لفظ کی خوبصورتی کو محسوس کیا. یہ جو کہنا کہ لا الہ الا اللہ، یہ بندے کے کندھوں کو ہلکا کر دیتا ہے. کوئی ہے ہی نہیں طاقت جو انسان کے غموں کو خوشیوں میں بدلے. تو جس کو اللہ تعالیٰ کی اتنی بے پناہ قدرت کا احساس ہوگا، بتائیے کہ کیا پھر اس کے دل میں کوئی غم رہ سکتا ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ پھر وہ مایوس ہو، سینہ کوبی کرے اور یہ سوچے کہ اب اس غم کے بعد تو کبھی خوشی نہیں آنی؟ تو حقیقت یہ ہے کہ جس کی نگاہیں اللہ پر لگ جاتی ہیں اس کو خوشیاں بھی نقصان نہیں دیتی اور اس کو غم بھی نہیں دکھاتے. تو ورد رکھیے کیسے مانگے. دیکھیے اس ہمارے ہاں دعا مانگنے کا تصور کیا ہے، لمبے چوڑے جملے بولتے ہیں. اللہ یہ کر دے میرے بیٹے کے فلاں کے جس کا نام یہ ہے، جو وہاں رہتا ہے، جس کا رنگ ایسا ہے، اس کو صحت دے دے. ہم جملے بولنے کو کہتے ہیں، حالانکہ دعا اللہ سے تعلق کا نام ہے. اللہ سے بس ایک دفعہ ڈائلنگ ڈائریکٹ ہو جائے، فوراً دل کے تار چھڑے. زبان پہ جو دعائیں آتی ہیں نا، یہ تو ایک ایسی ہیں کہ جیسے ہم دوسروں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کوئی بات منہ سے بول کے کرتے ہیں. اصل دعائیں ہوتی ہیں جو دل سے نکلتی ہیں، قیام وقود و علی جنوبہم. تو جو چیز دل کو لگی ہوتی ہے نا، وہ رات کی کروٹوں میں بھی زبان پہ آتی ہے، وہ بے ساختہ اٹھتے بیٹھتے بھی زبان پہ ہوتی ہے. تو اللہ کی بڑائی کا احساس بندے کے غم کو کم کر دیتا ہے، اور اللہ پہ نگاہیں لگنا انسان کو بہت جرت بھی دیتا ہے ایسے وقتوں میں. پھر ایک اور دعا ہے، ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اصاب احدا قط هم ولا حزن فقال. اب آگے سے دعا کے الفاظ ہے، بہت پیاری دعا ہے. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن عمدک ناصیتی بیدک
ناصیتی يدك
قاد
قاد
في حكمك
في حكمك.
یہاں یا پہ زبر لگا لے, فی بھی ہے اور یہ تھوڑے سے الفاظ کا فرق ہے, ایک سے زیادہ روایات میں تو ہم اس کو یہاں ایسے بھی پڑھتے ہیں, لیکن مادن فی یا حکموں کا لفظ بھی آتے ہیں دوسری روایت میں. تو یہاں کیا ہے, قادن فی حکموں کا,
قادن فی حکموں کا,
اتلن فی یقداؤ کا,
اتلن فی یقداؤ
کا, اسألوکا
اسألوکا
بکل اسم
بکل اسم
ہوا لکا
ہوا لکا
سمیت بہ
نفسک
او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدم من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب همی وغمی. یہاں تک دعا ہے, اب اس کی فضیلت بتائی جا رہی ہے. الا اصحب اللہ همه وحسنه وابدله مكانه فرجن قال فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نتعلمها فقال بلا ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب کسی شخص کو دکھ اور غم پہنچے تو مندرجہ ذیل دعا کرے. ترجمہ ہے دعا کا, یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں, تیرے بندے اور تیری بندی کا بیٹا, یعنی میرا باپ بھی تیرا بندہ, اور یہاں بندے کو غلام کے معنوں میں لیں گے تو انشاءاللہ اوقات سمجھ آتی ہے, کہ اللہ میں بھی تیرا غلام اور میرا باپ بھی تیرا غلام اور میری ماں بھی تیری غلام. بعض روایتوں میں امتکا کا بھی لفظ آتا ہے, یعنی فی میل کے لیے عبدکا کی جگہ امتکا. بعض لوگ اس کو خود چینج بھی کر لیتے ہیں کہ اللہم انی امتکا وابن امتکا وابن امتکا, جو لفظ ہے نا امتکا میں تو وہ مونس کا ہے. تو یہاں اپنے اپنی ماں اور اپنے باپ کے بندے ہونے کا تذکرہ, میری پیشانی تیرے ہاتھ میں, پیشانی سے مراد ہے کہ تو مجھے جدھر موڑے مڑ لے گا, اور استارہ ہے یہ قسمت بنانے میں, جیسے ہم کہتے ہیں نا جو تقدیر میں لکھا ہے, جو پیشانی پہ لکھا ہوا ہے, مطلب یہ ہے کہ میری تقدیر پوری کی پوری تیرے ہاتھ میں ہے, تیرا ہر حکم مجھ پر نافذ ہونے والا ہے, میرے بارے میں تیرا ہر فیصلہ انصاف پر مبنی ہے, کہاں گلہ اور کہاں شکوا. اے اللہ تو میرے ساتھ کبھی ظلم نہیں کرتا, تو جو میرے ساتھ کرتا ہے نا وہ ہمیشہ انصاف والا معاملہ کرتا ہے. میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جسے تو نے خود اپنے لیے پسند کیا ہے, یا اپنی کتاب میں نازل کیا ہے, یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے, یا اپنے علم غیب کے خزانے میں محفوظ کر رکھا ہے. کیا ہے دعا؟ اب ہم سوچیں گے اللہ تعالیٰ کی اتنی تعریفیں ہو رہی ہیں, اتنا عاجزی کا اظہار ہے, اور ہم کہیں گے اللہ فریج دے دے, فریزر دے دے, اللہ گھر دے دے, زیور دے دے. نہیں, مانگا کیا ہے مانگنے والے نے, انتج القرآن ربی قلبی, کہ اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار, سینے کا نور, اور میرے دکھوں اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. کبھی غور کیا آپ نے, اللہ کے نبی کی دعائیں جو ہے نا سراسر ہمیں توحید سکھاتی ہیں, اور اللہ کے ساتھ اور اللہ کی کتاب سے جڑنا سکھاتی ہیں. ہمارے اندر تو وہ طاقت ہی نہیں کہ ہم اتنے خوبصورت لفظوں میں دعائیں مانگیں, اور جس کے سینے کی بہار بن گئی اس کے لیے قرآن سب کچھ بنا, بتائیے اس کو دنیا کا کوئی غم یاد رہے گا؟ آپ بتائیے, جب آپ قرآن کی محفل میں ہوتے ہیں آپ کو کوئی غم یاد رہتا ہے؟ کوئی خوشی یاد رہتی ہے؟ کوئی بیماری یاد رہتی ہے؟ تو یہی ہے قرآن کا دل کی بہار اور سینے کا نور بننا, یعنی میرا دل خوش ہو تو قرآن کو دیکھ کے خوش ہو, قرآن کی طرف لوگوں کا عطا دے کر خوش ہو، قرآن کی محفلوں میں میں خوشی خوشی جاؤں، قرآن کو بڑھتا پھلتا پھولتا دیکھوں تو میں خوش ہوں، میرا دل خوش ہو تو قرآن کی بہاریں دیکھ کرو. سینے کا نور قرآن کیسے بنتا ہے؟ کہ میرے اوپر افکار کھلنے لگے. جو چیزیں عام نہیں کھلی، ساری زندگی گزار دی ایسے ہی جاہلوں کی طرح اور لوگوں کی مرضی سے سوچتے ہوئے، میرا سینہ کھل جائے، مجھے پتہ لگ جائے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، فرقان پیدا ہو جائے، حق پیدا ہو، حق اور باطل کا فرق پتہ چلے، میرا سینہ اتنا کھل جائے کہ اللہ کی کوئی بات سنوں تو اس کو ماننے کے لیے لبئی کہوں. سمعنا کے بعد عطا نہ کہنے کی توفیق ملنا شرع صدر ہے. پھر دکھوں اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ قرآن کیسے دکھوں اور غموں کو دور کرتا ہے؟ جب آپ نبیوں کے قصے پڑھ لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں وہ تم سے اتنے پیارے تھے، وہ تو چوزن پیپل تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے بڑے خاص برگزیدہ بندے تھے، جب ان کو کوئی غم آیا تو میری کیا اوقات ہے؟ ان کے تو گناہ بھی نہیں، وہ تو معصوم الخطا ہوتے تھے یا گناہوں سے پاک ہوتے تھے، میرے اندر تو گناہ بھی بڑے ہیں. تو لہٰذا پھر انسان کے غم دور ہوتے ہیں، دوسروں کا غم دیکھ کر اپنا غم ویسے بھی ہلکا لگنے لگتا ہے. پھر ہوتا کہ اس دعا کے پڑھنے کے بعد تو اللہ تعالیٰ اس کا دکھ اور غم دور کر دیتے ہیں اور اس کی جگہ مسرت اور خوشی عنایت کرتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم یہ دعا یاد نہ کر لیں. کتنا ان کو پیار تھا اللہ کے نبی کے بولے ہوئے الفاظ سے، ہم ان کو یاد نہ کر لیں. آپ نے فرمایا، کیوں نہیں، ہر سننے والے کو چاہیے کہ یہ دعا یاد کر لے. اسے احمد نے روایت کیا. تو آپ نے سن لی یہ دعا، کتنوں کو آتی ہے زبانی؟ تھوڑی سی مشکل ہے، الفاظ مشکل ہیں. شروع میں مجھے بھی مشکل لگی تھی جب میں نے بہت پہلے اس کو پڑھنا شروع کیا، لیکن آپ یقین کریں کہ پانی کی طرح جو دعا زبان پہ رہتی ہے نا، وہ یہی ہے. اور میں نے اس دعا کے بعد اللہ کا قرب بڑا محسوس کیا تھا کہ اللہ، میرے معاملے میں تیرا ہر فیصلہ درست تھا. ہم لوگوں سے الجھتے رہتے ہیں، یہ اس کا فیصلہ تھا، یہ میرا فیصلہ نہیں تھا، یہ تیرا تھا، یہ میرا تھا. شوہر بیوی کو کوستا ہے، بیوی شوہر کو کہتی ہے تم نے کہا تھا جاؤ، وہ کہتی ہے تم نے کہا تھا وہ چلتے ہیں. اللہ، میرے فیصلے تیرے معاملے، تو میرے فیصلوں کا مجاز ہے، تو خود ہی اسباب بنا دیتا ہے. آپ بہت قرب محسوس کریں گے. انشاءاللہ آپ کو یہ دعائیں یاد کرائیں گے. آپ اپنی دوسری آڈیو میں اس کو سن کے یاد بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اگلی دعا دیکھتے ہیں. ان اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا قالت، علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولهن عند الكرب. کیا ہے دعا؟ یہاں سے شروع ہو رہی ہے. اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا، اللہ اللہ ربی
اللہ اللہ ربی
لا اشرک به شیئا،
لا اشرک به شیئا.
حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، رسول اللہ نے شدت غم میں درجہ ذیل کلمات پڑھنے کے لیے سکھائے. کیا ہے دعا کا ترجمہ؟ اللہ، بس اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. آپ دیکھیے کہ دکھ کے وقت جب بندہ یہ کہتا ہے نا کہ اللہ ہی ہے جس کے ساتھ شرک نہیں کرتا، آپ کہتے ہیں لو، ہم تو دکھ میں پڑے ہوئے تھے، یہ ہمیں توحید اور شرک سکھا رہے. نہیں، کسی کو شریک کہاں نہیں کرتا کہ اس غم کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا. میرا یقین ہے میری بیماری اللہ نے ختم کرنی ہے، مجھے یقین ہے میرا دکھ اللہ نے دور کرنا ہے، مجھے یقین ہے کہ بس میرے اس کام کو اللہ نے توڑ چڑھانا ہے. یہ عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ بندے کو بہت آگے لے جاتا ہے. بندہ اس آگ میں بھی کود پڑتا ہے جس میں سے کوئی بچانے والا نہیں ہوتا. انسان ستاروں پہ کوندے ڈالنے لگتا ہے. یاد رکھیے، جن کی نگاہیں انسانوں پہ لگی رہتی ہیں نا، وہ بہت انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں یا اوور ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. جس کی نظریں اپنے رب پہ لگ جائیں گی، کیا وہ کہے گا میرا رب ہے، میں کیوں کسی کو شریک بناؤں؟ تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے غم دور ہو جائیں گے اور بالکل آپ مطمئن ہو کے جئیں گے کہ میرے رب نے اگر مجھے اس غم میں ڈالا ہے، اس میں یقیناً کوئی حکمت ہوگی اور وہ مجھے کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا. پھر اگلی دعا بھی بہت ہی خوبصورت ہے. ان ابی ابن قاب رضی اللہ عنہ قال، قلت یا رسول اللہ، انی اکثر الصلاۃ علیک فکم اجعل لک من صلاتی فقال ما شئت قلت الربع قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت النصف قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت فالثلثين قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت أجعل لك صلاتي كلها قال إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں، اپنی دعا میں کتنا وقت درود کے لیے وقف کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تو چاہے. میں نے عرض کیا، ایک چوتھائی صحیح ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جتنا تو چاہے، لیکن اس سے زیادہ کرے تو تیرے لیے اچھا ہے. میں نے عرض کیا کہ نصف وقت مقرر کر لوں، یعنی جتنی دعا مانگنی اس کا آدھا وقت درود ہی پڑھتا رہوں. آپ نے ارشاد فرمایا، جتنا تو چاہے، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ کر لے تو تیرے لیے اچھا ہے. یعنی انداز دیکھیے کتنا پیارا ہے، کیونکہ درود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آتی ہے. تو آپ نے یہ نہیں کہا ہاں کر لو، بلکہ کہا جتنا تو چاہے. جیسے ہم تکلف کے مارے یہ مروت کہتے ہیں، یہ بڑی خوبصورت مروت ہوتی ہے. بس آپ دیکھیے کہ کوئی آپ سے کہتا ہے کہ آپ کو یہ چیز دوں، کھانا دوں، پانی دوں، آپ اس وقت تک بالکل فلیکسیبل ہوتے ہیں نا، تو آپ کہتے ہیں نہیں رہنے دیں، تو اگلا کہتے ہیں نہیں نہیں لے لیں، تو آپ کہتے ہیں پھر لے آئیں. ہاں، اور ایک دم یہ کہنا کہ نہیں 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 بالکل نہیں، یا یہ کہنا بالکل لے کر آئیں، تو مروت کے خلاف ہے. انسان ہمیشہ فلیکسیبل ہونا چاہیے. بعض لوگ بڑے سٹبن ہوتے ہیں ہر معاملے میں، جو کہہ دیے تو کہہ دیا. حالانکہ دین کی خوبصورتی جو ہے وہ فلیکسیبلٹی میں، تو اس میں دونوں ہی چوائسیز مل جاتی ہیں دوسرے بندے کو. تو آپ نے کہا کہ جتنا تجھے، اور ساتھ ہی پھر آپ دیکھیں آپ مشورہ اس کو ایسا دے رہے ہیں کہ جس سے اس کو کرنا چاہیے یہ کام. تو یہ بھی چیزیں ہمیں سنت سے سیکھنے کو ملتی ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جتنا تو چاہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کرے تو تیرے لیے اچھا ہے. میں نے عرض کیا دو تہائی مقرر کر لوں. آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے، لیکن اگر زیادہ کرے تو تیرے ہی لیے اچھا ہے. میں نے عرض کیا میں اپنی ساری دعا کا وقت درود شریف کے لیے وقف کرتا ہوں. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تیرے سارے دکھوں اور غموں کے لیے کافی رہے گا، تیرے گناہوں کی بخشش کا باعث ہوگا. اسے ترمذی نے روایت کیا. سبحان اللہ. تو کیا پتہ چلا؟ درود شریف کا پڑھنا. کون سا درود ہے یہ؟ اللہ کے نبی پر درود، اللہ صلی اللہ محمد بھی کہتے ہیں بس. لیکن وہی بات ہے کہ اگر کسی میں کوئی درود میں اگر لفظ شرک آ جائیں گے یا کوئی ایسے چیزیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بڑھاتے ہیں تو وہ درست نہیں ہوں گے.